حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کی ہیں بڑی برکات. ایک دفعہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس ایک سائل آیا اور ان سے سوال کرنے لگا. انہوں نے کہا مذاق کے طور پر کہ وہ علی کھڑا ہے، امیر آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں بہت کچھ دے گا، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس وقت خود تہی دست تھے. سائل آپ کے پاس آیا اور آتے ہی سوال کیا، آپ اپنی مومنانہ فراست سے یہ بات جان گئے تھے کہ یہ یہودیوں کی شرارت ہے، چنانچہ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ اس مٹھی کو یہودیوں کے پاس جا کر کھولنا. جب وہ یہودیوں کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دیا ہے، تو اس پر اس سائل نے ان کے سامنے ہتھیلی کھول دی تو اس کی ہتھیلی میں 10 سونے کے سکے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. درود پاک کی برکت اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دم کی کرامت، یہ دو باتیں اس واقعے سے جاننے کو ملتی ہیں. اور ایک اور مقام پر حضرت سید ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں بیان فرمایا ہے، جہاں جس مقام پر حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر آپ کو سلام کر رہا تھا، تو یہاں پر حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلام کو سن لینا یہ حضور کا معجزہ تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اس سلام کو سن لینا، درختوں کی آواز کو سن لینا، ان پتھروں کی آواز کو سن لینا، یہ آپ کی کرامت تھی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسائل کا حل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری دامت قدم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے. نگران شورا ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو پر موجود ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. نگران شورا دامت قدم القدسیہ ابھی ایک جو ہے وہ بڑے صدمے سے جو ہے وہ گزرے ہیں، اور میں نے ان کا جو ہے وہ ایک انداز دیکھا ہے، تو میں اسی پر سوال کرنا چاہوں گا. اگرچہ جسے یوں کہیں کہ موضوع سے مناسبت تو نہیں ہے، مسائل کے حل کے عنوان پر تو نہیں ہے، لیکن ایک انفارمیشن ہے اور بہت زبردست ہے. میں نے حضور آپ کو دیکھا کہ آپ پر گریا تاری تھا، آپ دعا مانگ رہے تھے، اس وقت بھی آپ پر ایک گریا تاری تھا، اور پھر اس کے بعد جہاں افسوس کے لیے لوگ جو ہے وہ آ رہے تھے آپ بھی وہاں موجود تھے اور کلام پڑھا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ پر ایک جو ہے وہ کیفیت تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیفیت جانے والے کے غم میں تھی یا اپنے جانے کے وقت کو یاد کرنے پر تھی، یا ان دونوں کی بنیاد پر آپ کی یہ کیفیت تھی، کیا فرمائیے گا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ جو کچھ ہوا ہے انتقال، ظاہر ہے کہ ہمارا پہلا گھر نہیں ہے، نہ یہ آخری گھر ہے، نہ یہ پہلی بار ہوا ہے. جس کے گھر میں بھی زندہ ہے وہاں سے جنازہ نکلنا ہے، اور روح نکلنی ہے اور موت کے فرشتے نے وہاں آ کر اس کو جانے کے اس کے سارے اہتمام ہونے ہیں۔ موت کا وعدہ سچا ہے، آنی ہی آنی ہے۔
صحیح۔
ہمارے یہاں ایک آپ نے جو بات چیت جو سوال کیا،
جی،
اس سوال کو میں اس طرح اگر بیان کروں کہ دعوت اسلامی سے پہلے اور دعوت اسلامی میں آنے کے بعد۔
صحیح۔
دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے وہی ایک جرنل چیزیں ہوتی تھی، میرے خالو ہوتے تھے، جن میری خالہ کا انتقال ہوا تو میرے خالو کا انتقال آئی تھنک 1983 میں شاید ہوا تھا، 1983-1984، چھوٹا تھا۔ اس کے بعد انتقال خاندان میں گھروں میں وفات ہوتی تھی، تو اس وقت کی افسوس کی کیفیت اور آج کی افسوس کی کیفیت میں فرق ہے۔
جی،
اصل میں ہمارے یہاں پریکٹس یہ ہے کہ ہم جانے والے کے ہی غم میں صرف روتے ہیں، جبکہ جانے والے کا غم ڈیفینیٹلی رلاتا ہے، اور اس کی وفات پر رونا یہ رحمت کا رونا ہے، جو رحمت کے آنسو جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر یہ کہ آگے کا اس کا کیا ہوگا۔
اللہ اکبر،
آگے کیا ہوگا؟ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کا کوئی مریض ہاسپٹل میں اکیلا ہے تو آپ کو اس کے اکیلے ہونے کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اکیلا ہے، یہ اکیلا کیا کرے گا،
جی،
یہ کسی کو بلائے گا تو اس کو کون جواب، حالانکہ وہاں جواب دینے والے اسٹاف ہوتے ہیں۔
صحیح۔
اور آپ بھی کسی نہ کسی طور پر وہاں پر آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ بعض وارڈ ہوتے ہیں جیسے سی سی یو وارڈ ہے، آئی سی یو وارڈ ہے، بڑے ایسے وارڈ ہوتے ہیں جس میں اٹینڈنٹ کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔
صحیح۔
تو وہ حالانکہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کو بلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر اسٹاف کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ان کا ایک اپنا میڈیکل کیئر سسٹم ہے۔
صحیح۔
لیکن آپ کو ایک فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہی فیلنگ اگر اس پر غور کرے جب وہ دنیا سے چلا جاتا تو وہ قبر میں بھی تو اکیلا ہے۔
اللہ اللہ۔
تو اب یہ کہ جب ایک شخص آپ ہمارے گھر سے، ہمارے قرب سے چلا جاتا ہے، ہماری والدہ ہے، ہمارے والد ہیں، یا اس طرح کوئی قریب کا رشتہ ہے، تو پھر اس کے آگے کا کیا ہوگا، یہ ایک کیفیت بنتی ہے اور ایک سوچ۔ اصل میں یہ سوچ بنتی تب ہے جب آپ کو آگے کے حالات کا پتہ ہو، یعنی آپ کے آگے کے حالات کا علم ہو، پتہ ہونے سے بڑا علم ہو کہ آگے یہ مسائل ہیں، یہ دشواریاں ہیں، یہ گھٹیاں ہیں، قبر کے حالات کے تعلق سے، سوالات اس کے جوابات کے تعلق سے، قبر کے اندھیرے کے تعلق سے، قبر کے دبانے کے تعلق سے، سوال جواب پہ خدا نخواستہ اگر کامیابی نہیں ملتی تو اس کے تعلق سے کیا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اب آگے کا جو اس کا سفر ہے وہ اکیلا ہے اور ایک انجانا سفر ہے، یعنی اس کا مطلب اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کا کیا ہے، کبھی اس نے ایسا سفر کیا نہیں، ہر ایک پہلی بار کرے گا،
جی،
تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر اپنے، اچھا، پھر یہ کہ رب سب سے بڑھ کر رحمت اس وقت فرماتا ہے جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے رب اس سے سب سے بڑھ کر رحمت فرماتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیونکہ اس وقت وہ رب کے رحم و کرم پر ہے۔
آئے آئے۔
تو اب ایسے میں آپ کو جس سے محبت ہے یا جو آپ کے بیچ سے چلے گئے، اس کی کیفیت اور اس کے آگے کی کیفیت کا غم آپ کو رلا رہا ہوتا ہے۔
صحیح۔
اور اسی میں یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ یہ تو چلے گئے، میرا کیا بنے گا، یہ تو چلے گئے، میرا کیا بنے گا۔ کلام میں بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے گھر سے کوئی جاتا ہے تو آپ کو، جیسے کہ میری اماں کی جو پہلی رات تھی قبر کی، تو پہلی رات تھی تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ دو شعر مجھے یاد آتے تھے، دو میں نے کوشش کی پڑھنے کی۔ روشن کر قبر بے قصوں کی، اے شمع جمال مصطفی، تاریخ کی یہ گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفی، یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال منور کو کہا جا رہا ہے، آپ کے نور کو کہا گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نور سے قبر کو پر نور کر دیجئے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے شاید جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہوگا، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات، کمسر بچی کا واقعہ، کہ اب وہ قبر میں کیا کس کو پکار رہے ہوں گے، وہ قبر میں کون ہوگا، تو وہ ساری چیزیں آپ کو یاد دلاتی ہیں. تو یہ میری آپ نے ایک سوال کر لیا، تو میں نے الحمدللہ نیت کی کہ ناظرین کو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو. تو جانے والے کی ایک کیونکہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، تبھی رونا آتا ہے کہ ایک لمبا پیریڈ واقع ہوتا ہے، جدائی کا ہوتا ہے،
صحیح،
فراق کا ہوتا ہے، لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ واپسی ہو جائے گی.
جی،
مگر یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ امید، پھر عبرت بہت ہے. گھر سے میں خود لے کر نکلا میری اماں کی میت کو، جب وہ اٹھا کر نیچے اتارتے ہیں تو اس وقت بھی مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ کس طرح گھر سے نکلا جاتا ہے. سلمان بھائی، یہاں پر میں ایک بات بیان کرتا چلوں، سبق آموز کے طور پر، عبرت کے طور پر، ناظرین کے تعلق سے بھی، یہ جو نزا کی سختی ہے نا،
جی،
اس کا بڑا دار و مدار ہماری دنیا میں موجود چیزوں سے اٹیچمنٹ پر ہے. یعنی کہتے ہیں کہ امیر سنت نے بھی لکھا ہے کہ جتنا مطلب کہ ہمیں دنیا کی چیزوں میں دل لگا ہوا ہوگا نا، گھر میں، سامان میں، کاروبار میں، وغیرہ وغیرہ میں، حتیٰ کہ گھر والوں میں، تو اب چونکہ نزا کا وقت ہے، روح نکل رہی ہے، تو ان کی جدائی کا جو غم ہے نا، وہ بھی درد بنتا ہے اور نزا کی سختیوں میں اضافہ کرتا ہے.
اللہ،
تو یہ نہیں ہے کہ ان میں محبت نہیں ہے، ان سے ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، لیکن ایک لفظ ہے اردو کا انہماک،
جی
ہے نا،
جی،
اس میں بہت زیادہ انوالو ہونا.
جی،
جب ہم حد سے زیادہ انہماک پیدا کر لیتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں نا ان تمام تر چیزوں میں، تو پھر اس کے بعد کے مسائل پھر عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. تو اس میں درست یہی ہے کہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبت ہی ہیں، اولاد کی محبت ہے، مال و اسباب کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، اور یہ مضامین قرآن کریم میں موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں. زینا للناس کر کے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے،
آیت مبارکہ ہے، زینا للناس حب الشہوات،
جی،
من النساء،
لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں، بیٹوں،
جی،
سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں،
جی،
نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں،
جی،
اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا.
جی،
یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے.
سبحان اللہ،
یہ اتنی ایمان افروز آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، اتنی ایمان افروز آیت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جب ہم پڑھتے تھے نا تفسیر جلالین،
جی جی،
اس وقت ہمارے استاد صاحب نے یہ ہمیں پڑھائی تھی، اور اس وقت یہ پڑھائی تھی، اور اتنا زبردست سلمان مدنی ہمارے استاد صاحب نے اس پر ہمیں درس اور بیان کیا تھا کہ وہ بیٹھ گیا دماغ کے اندر. اب جب بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا تو یہ آیت کریمہ یاد آ جاتی ہے.
صحیح،
کہ یہ اصل چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ
بہترین ٹھکانہ ہے،
بہترین ٹھکانہ ہے. چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخر سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر یعنی گرفتار ہو گئے. حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے، کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان دنیا، سامان دنیا فنا ہو جاتا ہے.
جی،
انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور آخرت کی سعادت ہو. یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا ہے، اور اگر اطاعت الہی میں اپنے دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تعاون کے لیے، معاونت کے لیے ہوں، تو یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دنیا نہیں، دین تھا.
جی،
اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامانی ہے، رغبت و محبت اور حرص اور طلب کے قابل تو رضا الہی کا مقام یعنی جنت ہے، لہذا اس کی رغبت کرنی چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے. ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے. اہل خانہ اور اولاد کی وجہ سے حرام کمانا, مال و دولت کو اپنا مقصود اصلی سمجھنا, اسی کے لیے شب و روز کوشش کرنا, بینک بیلنس بڑھانا, اپنے اثاثوں میں, جائیدادوں میں, پراپرٹیز میں اضافہ کرنا, بہترین لباس, عمدہ مکانہ, شاندار گاڑی ہی تقریباً ہر کسی کا نصب العین اور مقصود و مطلوب ہے. اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر کچھ غور کرنا چاہیے. یہ میں نے صلاۃ الجنان سے تفسیر پڑھ کر آپ کو بیان کی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور جانے کا یوں معاملہ ہوتا ہے تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟
دیکھیں, جب گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو ترکہ ہے. جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کا ترکہ, اس کا ورثہ جو اس کے ورثہ کا حق ہے
جی,
اس کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی حقدار کا حق آپ کی لا علمی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے وہ ضائع نہ ہو جائے. پھر یہ کہ اس میں اب مسئلہ یہ سلمان بھائی کہ اس میں ہر ایک کی جدا جدا کیفیت ہے. میں اب آپ کو کیسے اس میں کچھ, کیونکہ ہر ایک کے گھر کا ماحول الگ ہے.
ٹھیک ہے,
ہر ایک, اچھا جانے والے کی سے وابستگی, اٹیچمنٹ الگ ہے. اچھا اب دوسرا ہوتا ہے کہ اچانک, اب جیسے آپ کو یاد ہوگا جب میں ساؤتھ افریقہ میں تھا اور میری اماں کا مجھے اطلاع ملی تھی, آئی تھنک تقریباً ایک سال ہوا ہے, تقریباً کم و بیش ایک سال ہوا ہے کہ میں وہاں جدول پر تھا اور اچانک مجھے اطلاع ملی کہ اچھا میری اماں سے یوں بات کرے, اماں نے بات نہیں کی, میری خالہ ہی تھی. تو اس وقت عبدالحبیب بھائی بھی لائیو تھے اور دعا ہوئی تھی, اس وقت مجھے یہ فیلنگ تھی کہ شاید میں اماں کو دیکھ نہ سکوں, کیونکہ فلائٹ لینا ساؤتھ افریقہ سے, پھر وہاں سے پھر وہ دبئی لینڈ کرے گی, وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ ملے گی, پھر پہنچوں گا تو بہت دیر ہو جاتی. تو اس طرح کی میری کیفیت تھی, تو بہت بے چین ہو گیا تھا میں. سارے کب دن رات جس نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا اس کے ساتھ, ویسے اماں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ زیادہ تھی. تو اب یہ کیفیت ہوئی. اچھا اب اتفاق دیکھیں, اماں میری اسپتال میں ایمرجنسی میں دعائیں ہو رہی ہیں, لائیو بھی دعائیں ہوئی, حاجی عبدالحبیب بھائی نے بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے دعائیں کی, اور اس وقت دنیا بھر سے دعائیں جس طرح ہوئیں. تو اتفاق دیکھیے ناظرین کہ میں جہاز میں بڑی مشکل سے پھر میں نے ٹکٹ کرائی, اللہ ان اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی, اور میں ایئرپورٹ پہنچا ادھر کیا کہتے ہیں جوہنس برگ پہ. اب وہاں ایئرپورٹ پر میں بورڈنگ کرا کر فارغ ہوا ہوں, فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوں کہ اچانک اطلاع آئی کہ پھوئی ماں میرے امیر سنت پیر صاحب کی جو بہن ہے وہ ان کو سیریس ہو گئی, یہ اللہ خیر کرے. اور ہوا یہ کہ جب میں جہاز میں بیٹھا تو مجھے میسج آ گیا کہ پھوئی ماں کا انتقال ہو گیا. اب میری اماں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی, پھوئی ماں کے متعلق تو تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکے گا, یوں اتنا اچانک ہو جائے گا, تو یہ انتقال ہو گیا. تو پھر میں جیسے کہ یہاں پہنچا تو پھوئی ماں کا تو کہ جنازہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا, میلے سنت نے بھی پڑھایا اور ایک بڑی تعداد جمع ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت فرمائے,
امین.
لیکن پھر ہسپتال میں پہنچا تو اماں میری ریکور ہو کر گھر آئیں.
صحیح,
ٹھیک ہے, میں ہسپتال پہنچ چکا تھا تو پھر ریکور گھر آئیں. تو ایک ٹائم تقریباً سال بھر بیماری کا سلسلہ یوں بڑھتا گھٹتا رہا. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی شخص ایک عرصہ بیمار اور ہاسپٹل سے گھر, گھر سے ہاسپٹل ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اور اس کے ڈاکٹر آپ کو 10 دفعہ کہہ چکے ہوتے بعد آپ دعا کریں, ہم کوشش کریں بعد دعا کریں, ڈاکٹر بھی 4 دفعہ 10 دفعہ ہمیں وہ اشارہ کر چکے ہوتے. لیکن ایک ڈیتھ ایسی, میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ 2-3 سالوں سے بیمار تھے, میرے ماموں جان کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی 2-3 سالوں سے بیمار تھے. میں فیملی کی بات کر رہا ہوں, ہر گھر میں تقریباً کم و بیش گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہو, لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل سڈنلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اٹھے ہی نہیں کوئی, ہم بعد میں بعض اوقات کہتے ہیں یار کوئی بیماری نہیں تھی, حالانکہ بیماریاں ہوتی ہیں. اس ان تمام تصدمات کی نوعیتوں میں، کیفیتوں میں اور اس کے بعد کی سچویشن میں بہت فرق ہے
جی،
یہ یاد رکھیے گا۔
ٹھیک ہے جی، سب یہ جو غسل میت کے اور کفن کے حوالے سے اور دفنانے کے حوالے سے اور پھر ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے؟ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے، میں ایک جگہ پر امام تھا، تقریباً 4.5 سال میں وہاں امامت پہ رہا، تو میں نے وہاں صرف تقریباً یہ 4.5 سال میں تقریباً 4 جنازے جو ہے وہ پڑھائے وہاں۔ تو میں نے جب وہ آخری جنازہ جو تھا مجھے یاد ہے، میں نے اس میں میں نے کہا یار یہاں لوگ جو ہے وہ فوت نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ فوت تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس وہ فون کر دیتے ہیں، وہ آتے ہیں لے جاتے ہیں اور بس پھر قبرستان میں جا کے جو ہوتے ہیں ادھر سے مل جاتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے، اور آپ بتائیے کہ بہترین انداز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آئے آ کے لے جائے اور جو ہے وہ سب کچھ کر کے فیونرل وغیرہ جو بھی ہے کفن پہنا کے غسل دے کے قبرستان میں لے آئے، یا یہ جو گھر کے افراد ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر بیٹا ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، اگر ماں ہے تو اس کے لیے بیٹی ہے، بہن ہے، ان کو یہ کام کرنے چاہیے، بہتر کیا ہے؟
اصل میں ہر ملک کی اپنی ایک صورت حال ہے، وہاں کے عرف اور عادت اور وہاں کی کچھ قانون ہیں۔ اب اگر آپ یو کے، یورپ اور اس طرح کے ممالک کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو اس چیز کی الاؤ نہیں ہے، ویسے وہاں لوگ فیملیز کے ساتھ بھی ہیں اور انڈیویجول بھی ہیں
جی،
تو وہاں پر فیونرل ایریا بنے ہوئے ہیں مساجد کے ساتھ اس طرح کے ایریاز میں، اور وہیں پر غسل وغیرہ کفن وغیرہ ہوتی ہے، پھر وہیں پر رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں یا جان پہچان جمع ہو جاتا ہے، وہیں پھر ساتھ عموماً جگہ ہوتی ہے، وہیں جماعت جنازہ ہو جاتا لے جاتا۔ لیکن ہمارا جو کلچر ہے نا
جی،
ہمارے کلچر میں یہی ہے کہ گھروں میں یہ سارے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور مجھے اس میں پرسنلی طور پر مجھے کوئی سی آیات یا روایت اس تعلق سے یاد نہیں ہے پڑی ہوئی، لیکن ایک ایسے اگر غور کریں تو اس میں زیادہ ثواب اور عبرت، سبق اور دلوں کی نرمی محسوس ہوتی ہے
جی،
کہ اگر آپ اپنے گھر میں، جیسے میری اماں کو غسل دینا تھا تو اگرچہ اسلامی بہن، ہمارا نظام بنا ہوا دعوت اسلامی کا، ان کی طرف سے الحمدللہ تشریف آوری ہو چکی تھی، لیکن جو میری بچیاں تھیں ان کا، وہ بھی ایک بچی درس نظامی کر چکی ہیں اور ایک ویسے ہی مطلب ان کا مبلغہ کے طور پر جدول بنتا رہتا ہے، تو انہوں نے مطلب ان کی یہی تھا کہ ہم، تو چونکہ وہ بھی آئی تھی تو پھر انہوں نے مل کر غسل دی، یعنی خواہش یہ تھی کہ ہم غسل دے دیں گے، ان کو آتا تھا غسل دینا
صحیح،
جو میری معلومات ہے۔ تو اس طرح جو گھر میں جو غسل دیا جاتا ہے پھر اس میں ایک رقت، سوز، دعائیں، رحم،
نرمی جی،
سنتوں پر عمل کرنے کا اور جو شریعت کے مطابق عمل کرنے کا ایک جو وہاں احساس اور ایک عمل ہوتا ہے، وہ ان تمام تر چیزوں کو یہاں پر زیادہ باقی رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ایک اپنے پھر رشتہ دار آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے اس سے ایک اچھی اٹیچمنٹ رہتی ہے، خاندان اور فیملیز ملتے ہیں، بعض ایسے ہوتے جو برسوں تک دور رہے ہوئے ہوتے ہیں، اس بہانے سے وہ آ جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، خاندان مل جاتے ہیں، ناراضیاں ختم ہو جاتی ہیں، قطع تعلق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے کوئی مائنس بھی ہوں کسی کے ذہن میں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے ذہن میں بھی کوئی ایسے مائنس نہیں ہے، چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی طور پر شریعت کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مائنس پوائنٹ آتے ہیں، جو میں ابھی اس کو نہیں بیان کر رہا، اس کا تعلق بہت زیادہ بے پردگی سے ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے نہ کرنے والے کاموں کے کرنے سے ہے وہاں پر، مگر اوور آل ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے فوائد ہیں
جی۔
اور وہیں سے اگر گھر سے، جیسے کہ جس گھر میں اس نے زندگی گزاری، وہیں سے جب اس کو آپ لے کر نکلتے ہیں تو اس کی خود اٹھانے والوں کی فیلنگ ہے، میں نہیں بھول سک رہا، میری فیلنگ ہے جس طرح میری اماں میرے گھر سے نکلی ہیں، تو ایک دن مجھے بھی میرے گھر سے نکلنا پڑے گا، ڈیفینیٹ نکلنا پڑے گا، اگر مطلب مجھے یہاں موت آتی ہے تو اللہ مجھے مدینے میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت اور ایمان اور عافیت پر موت عطا فرمائے، اور باقی یہ پاک متفن ہو جائے وہیں پر، بدو کا زمین نصیب ہو جائے آقا کے قدموں میں، تو نارملی میں بات کرتا ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو ایشوز آتے ہیں، آپ نے مسائل کی بات کی
جی،
دیکھیں پہلے سے ڈسکشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، قبرستان کے تعلق سے، کفن دفن کے تعلق سے، جب ہونا ہی ہے، لوگ اس چیز کو اتنا پسند نہیں کرتے کہ یار کیا بھی جیتے جی مرنے کی باتیں کرنا، تو مرنے کے بعد مرنے کی باتیں کیا کرنی ہے
جی،
باتیں تو جیتے جی کرنی ہے, جیتے جی ہی آگے کہ آپ سفر سے پہلے ہی سفر کی تیاری کرتے ہیں یا سفر کے بعد سفر کی تیاری, جہاں تک بیٹھ کے تھوڑی کو سوچتے ہیں کہ اب بیگ کون سا ہوگا اور کپڑے کون سے ہوں گے, ہر چیز پہلے سے. اس لیے میری زندوں سے یہی عرض ہے کہ اس کے تعلق سے اپنے طور پر غور کر لیں. میری اماں, چونکہ ذکر ان کا چل رہا ہے, انہوں نے اپنا کفن گھر میں رکھا ہوا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس میں کفن دے دینا. میرے والد صاحب کا, انہوں نے اپنا کفن رکھا ہوا تھا کہ میرا انتقال ہو بھی اس میں کفن دے دینا. بلکہ قبرستان کے تعلق سے بھی میرے بڑے بھائی نے بتایا کہ اس طرف قبر کا بات چیت ہوئی ہوئی تھی وہ ایک ایریا میں. بھائی نے بھی, خالہ زاد بھائی جو یوسف ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اماں کے لیے ہم نے یہاں پر سوچا ہوا تھا, اگرچہ اس پرٹیکولر جگہ پر نہیں ترکیب بنی اور دوسری جگہ ترکیب بنی, کیونکہ جہاں کی مٹی ہوگی وہیں پر دفن ہونا ہے.
ایسی بات.
تو یہ ایک چیز ہے. تو اس تمام تر چیزوں کی پریپریشن کر کے رکھنے میں, خدا نہ خاصا قرض ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے, اور دوسرا یہ کہ قضاء عمریاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فوت شدہ کی ہیں, روزے قضا ہو گئی ہے اور نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ان کے فدیے ادا کرنے کے تعلق سے آپ تراکیب کر لیں, تو یوں ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر وغیرہ وغیرہ, لیکن گھر میں کفن اور غسل کا معاملہ اگر ہو اور وہیں پر ہمارے یہاں بچوں کی تربیت ہو گئی ہو تو یہ بہت زیادہ بہتر لگتا ہے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. میری کیفیات میں یقین مانے میں رشک جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں, اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے آپ کے والدین کے لیے بھی, آپ کی خالہ جان کے لیے بھی, کہ ماشاءاللہ ایک ایسا جو ہے وہ بچہ ہے کہ جو اس طرح سے جو ہے وہ سوچ رہا ہے, آخرت کے بارے میں کر رہا ہے, سال ثواب کا انتظام سلسلہ کار ہو رہا ہے, پھر یوں ان کی آگے قبر کی منزلوں کے حوالے سے راحت سامانی ہو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے.
میں نے گھر میں کہا سلمان بھائی کہ جی اماں میری چلی گئیں اور میرے دعوت اسلامی میں آنے کے میں اور میرے دعوت اسلامی کے لیے وقت دینے میں اور ان بہت ساری چیزوں میں میری اماں کا ایک بہت بڑا کردار رہا, یعنی اگر کوئی کچھ کہتا تو اماں اس کو کہنے نہ دیتی.
اللہ
کہ ایک سمجھے کہ ان کی اپنی بھی خوشی اسی میں تھی کہ وہ ان کے بیٹا جو ہے یوسف, ان کو بھی یہ کہتی تھی کہ وہ عمران کے ساتھ چل, عمران تو اس کو لے جا, یہ سب اس کا ایک تھا
مدنی ماحول میں, سبحان اللہ,
مطلب ایک اٹیچمنٹ تھی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لیکن میں اب یہ گھر میں نے بات کی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں اپنی اماں کو وہ کچھ بھیجنے میں کامیاب ہو جاؤں, کہ اماں کو وہ ایک تصوراتی بات کر رہا ہوں کہ ان کو سا لگے کہ میں نے عمران کے لیے اچھا فیصلہ کیا تھا.
سبحان اللہ.
کہ مجھے اب یہی چیزیں دنیا میں تو کیا بندہ کیا کر سکتا ہے, اصل یہی وقت ہوتا ہے
جی
کہ ہم ابھی کوئی ثواب جاریہ کا سلسلہ کریں. الحمدللہ میں سوچ رہا ہوں, ہم نے کچھ مشورہ بھی کیا ہے کہ امی ابو میرے بڑے بھائی چلے گئے اور اماں چلی گئیں, تو کوئی ایسا نظام ہو جائے, کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اب دیکھیں ہم بالکل عجیب قسم کے لوگ ہیں, ہماری کیفیتیں ٹیمپریری ہوتی ہیں, پھر ہم اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اپنی جو بھی مصروفیت ہو اس میں لگ جاتے ہیں. اب روزانہ دعا, فاتحہ, ثواب, یہ کب یاد رہتا ہے, کس کو یاد رہتا ہے, کتنا یاد رہتا ہے؟ جو موجودہ حالات ہیں سب میرے سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ان جانے والوں کے لیے کوئی ایسا پرمیننٹ سسٹم کر دیں کہ آپ کچھ کریں نہ کریں, آپ کو یاد رہے یا نہ رہے, آپ کے بعد والے یاد رکھیں نہ رکھیں, یہ کام ایک آٹومیشن سسٹم کے تحت ان کو ثواب جو ہے نا ان تک پہنچتا چلا جائے.
سبحان اللہ.
یہ آپ کر لیں, جتنے بھی میرے دیکھنے سننے والے ہیں آپ اپنے عزیز اقارب. میں اپنی امی کے لیے تو مسجد کی ترکیب کر چکا تھا الحمدللہ. میری امی کا انتقال 2003 میں ہوا تھا اور اس کے بعد ایک جگہ پر جا کر میں نے اپنی امی کی مسجد کی ترکیب الحمدللہ کر چکا ہوں میں, اللہ کی رحمت سے.
سبحان اللہ.
تو اب والد صاحب کے لیے بھی پھر ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں, اور اپنے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, باپ کے بعد بڑا بھائی, وہ کہتا نا وہ باپ سمان,
جی
تو ہوتا ہے. تو ماں چلی جائے تو خالہ کا بڑا اس میں مقام ہے, حدیثوں میں بھی ہے
جی.
تو یہ چیزیں ہیں
ماشاءاللہ. میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ابھی سن رہے ہیں, تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد, بلکہ دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے حوالے سے غور فکر کرے, اصال ثواب کرے اور دعائے خیر کرے, تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے, خود بھی وابستہ ہو جائیے, اپنی اولاد کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے, تو انشاءاللہ یہ برکات,
یہ احساس مرنے کے بعد ہو اور پھر پچھتانا پڑے, آج یہ احساس کر لیں جو ابھی سلمان بھائی کہہ رہے ہیں
جی,
कि अभी मेरा बेटा अगर ये चला जाएगा तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, आप अपनी दुनिया की परवाह ना करें, आखरत ना उजड़ जाए, कब्र के उजाले की। और ये पीछे यही है, सदका जारिया में नेक औलाद है
जी,
अल्लाह ताला हमें नेक बनाए,
आमीन।
नेक नजर आना और है, नेक होना और है,
अल्लाह
तो अल्लाह हमें नेक बनाए,
आमीन।
और हमें ऐसा रखे जैसा जो सदका जारिया वाली औलाद हदीस में है ना
जी,
कि उससे वालिदैन को सवाब मिलता है, अल्लाह हमें वो औलाद बना दे,
आमीन।
ये दुआ करें, ठीक है, तुम ऐसे हो अब हम उसी मकसद की तरफ जाएं, उसी मतलूब की तरफ जाएं जो मतलूब बयान किया गया है।
मरहबा।
तो ये आप वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है, अब जो वालिदा हैं इनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये करें, दुनिया कहीं नहीं जाती, जो अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर है। अभी मैंने आपको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 से कुछ बयान करने की कोशिश की है, तो अपने घर से ये मसाइल का हल भी है, ये जो आज हमारा पूरा ये मसाइल ये डिस्कस कर रहे हैं, ये इससे बड़ा मसला क्या होगा जो मौत के बाद होता है,
अल्लाह
ये सबसे बड़ी मसाइल है, बहुत बड़ा मसला है, इसको हमने तो शायद मसला समझा ही नहीं है,
हाय हाय
हम अकेले हैं। मैं याद करता था वो रात को कि अम्मा आप कब्र में अकेली है, वो बड़ा मतलब के है कि हम घर में कहते ना कि अम्मा कैसे घर में रहेगी, मेरी माँ कैसे घर में रहेगी, मेरे अबू घर में अकेले कैसे रहेंगे, अब कब्र में अकेले हैं, अब वहाँ इनकी उनसियत के लिए हमने क्या सोचा है, घर में कमरे में उजाले के बगैर नींद नहीं आती, कब्र तो अंधेरी है, उसमें क्या दिन क्या रात, एक तरह से देखा है हमारे नज़दीक कब्र की पहली रात है, वहाँ तो रात ही रहा, वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, सीले लग के ऊपर मिट्टी डल के वहाँ कौन सी रोशनी नहीं जाना है, लेकिन इन तमाम तर पहलू पर गौर करने की आज ज़रूरत है
जी।
मैं वालिदैन से बिलखसूस कहूँगा कि अपनी औलाद के लिए दीन का रास्ता मुंतखब करें, दुनिया यकीन माने कहीं नहीं जाती, ये जख मरा कर पीछे आएगी। मैं इससे पहले आपको एग्जाम्पल दी है, सूरज अगर आगे है, सलमान भाई
जी,
सूरज अगर आगे है
जी
तो साया कहाँ पड़ेगा,
पीछे,
और अगर सूरज पीछे है तो साया कहाँ पड़ेगा,
आगे
आगे। सूरज को समझे ये आखरत है,
सुभान अल्लाह,
और साया ये दुनिया है,
वाह।
अगर आखरत को पीछे रखते हैं तो दुनिया डेफिनेटली आगे रहेगी,
ऐसी बात।
अब आप साये को पकड़े, दुनिया को पकड़े, क्या हाथ आती है,
नहीं
नहीं आएगी, क्योंकि आखरत पीछे है। अब आप आखरत को आगे ले लें,
वाह,
तो दुनिया कहां चलेगी, साया कहां चला गया,
पीछे
पीछे। अब आप जाएं आखरत की तरफ, दुनिया आपके पीछे आ रही है,
अल्लाह हू अकबर, सुभान अल्लाह,
इतनी सी बात समझ ली है,
क्या बात है, क्या बात
है, नसीब वाला जिसको यह बात समझ में आ जाती है। अच्छा, आखरत आगे से क्या मुराद है भाई, आखरत कैसे आगे रखे, क्या आखरत आगे हो, फराइज की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, कुरान और हदीस में जिस काम के करने का कहा गया वो काम करें, जिस काम से रोका गया उस काम से रुक जाएं, सिंपल है, हराम से बचें, नाजायज चीज़ों से बचें, अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें, झूठ ना बोलें, हुकूक अदा करें, यानी हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, इसकी तफसील है
जी,
इसकी तफसील है, पढ़ लें, आपके पढ़ी नहीं है तो आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, मतलब फौरन पढ़ लें, और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, आखरत आगे आ गई
जी,
दुनिया पीछे आएगी, दुनिया कहीं नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दुनिया को आगे रखो तब भी दुनिया ही है, पीछे रखो तब भी दुनिया है, जब पीछे चलाओ ना दुनिया को, हमें क्या जरूरत है दुनिया की। अच्छा, दुनिया को आगे रखकर आपने दुनिया को पा कब लिया, साया तो कभी भी हाथ में नहीं आया, अब अच्छा आप बोलो मैं तेजी से पकड़ लूंगा, जितना तेज दौड़ोगे दुनिया इतनी तेजी से आगे दौड़ रही है। तो एक समझाने के लिए बात बयान की गई है, तो आज की तैयारी करनी है, अल्लाह ने जो औलाद दी है ना, इस औलाद को अक्लमंदी इसी में है कि इसे आखरत के लिए तैयार करें, दुनिया बन ही जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, ज़मीन पर रेंगने वाला कोई जानदार एहसान जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर ना लिया हो, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे अपने करम से अपने ज़िम्मे रिस्क तो लिया है, लेकिन ये ज़िम्मा नहीं लिया कि मैं हर एक की मग़फ़रत कर दूँगा, ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे नहीं लिया, रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने करम से अपने ऊपर लिया है, तो जिस चीज़ का ज़िम्मा लिया रब करीम ने اپنے کرم سے, ہم اس کے معاملے میں تو مرے پڑتے ہیں, فکرے کرتے ہیں, اور جس کا ذمہ ہی نہیں ہے. ایسے کوئی آپ مجھے روایت بتا دے جس میں یہ ہے کہ میں بخشش کر ہی دوں گا, نہیں. اور تے یہ ہے, مطلب بات یہ ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہوں گے اگرچہ وہ ایمان پر ہی رخصت ہوں گے مگر گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے.
آمین آمین آمین. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آگے چلتے ہیں, کچھ میسیجز ہیں, کالز ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. پہلے کالز پھر میسیجز. جی
ماشاء اللہ, مرحبا. مسائل کا حل سلسلہ مرحبا. نگرانی شورا, تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. یا سیدی, مسائل یقیناً ایک معاشرے میں ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, مسائل بنتے ہیں, حل ہوتے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ ان مسائل میں جو شکر گزاری کے معاملات ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. یعنی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا, خوشی غمی دکھ سکھ تکلیف میں راحت میں, تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یہ بھی موجب بنتے ہیں مسائل کے حل کا. اگر ہر کوئی لپکے گا, ہر کوئی اپنی جتائے گا, تو پھر شاید معاملات کبھی بھی حل نہ ہو. تو اس حوالے سے رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرما دیجیے, بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
آمین. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر الحساب. بہت اگلے سٹیپ کی آپ نے بات کر لی. سب سے پہلے تو یہ کہ مصیبت کے وقت صبر ہی نہیں ہوتا, شکر تو بہت آگے کا سٹیپ چلا جائے گا. جب پریشانی آتی ہے تو بندہ صبر کرتا ہے, تو صبر ہی نہیں آ رہا تو پھر شکر تو مصیبت میں شکر, یہ تو بڑے اولیاء کرام اور بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں جس کو اللہ توفیق دے, ان کا ایک حصہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی کہ بس یہ مصیبت جو آئی ہے یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, تو یہ بھی ایک صورت تو بنتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہے نا, چپ رہ انسان تا موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے, پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو سوائے اس کے کہ صبر کریں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں اور ثواب اکٹھا کریں, اس کے سوا اور کوئی دوسرا چارہ ہے نہیں. جی
کچھ نمازیں وغیرہ, کچھ آپ کے روزے, کچھ چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو اس کا فدیہ یا اس کا ازالہ کیسے کیا جائے, یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا.
ایک صدقہ فطر ہے فدیہ. اگر مثال کے طور پر آج صدقہ فطر 100 روپیہ اگر آپ لیتے ہیں تو ایک نماز کا فدیہ 100 روپیہ بنتا ہے. لاسٹ ٹائم عبد الحبیب بھائی نے اچھی کیلکولیشن دی تھی کہ روزے اور نماز کا اگر صدقہ فطر اگر ایک مہینے کا لیں تو ایک اماؤنٹ انہوں نے بتائی تھی کہ یہ ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے, اور
وتر بھی اس میں شامل کی,
وتر بھی اس میں شامل تھی, اور یوں کر کے تو یہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے. آئی تھنک روزے کا بھی یہی ہے.
جی روزے کا بھی صدقہ فطر ہی ہے. جی نمازوں کا بھی, یعنی 5 نمازیں اور وتر واجب ہے, اس کو بھی ایڈ کریں گے یعنی ایک دن میں 6 جو حساب لگے گا, اور جو رمضان شریف ہے تو اس میں روزے جو ہیں
30 روزے لے لیں,
30 روزے لیں گے
تو جیسے 600 روپے اور 3000 روپے یہی بنیں گے نا.
جی 100 روپے کے حساب سے ہو تو 30 روزوں کا 3000 روپے بنتا ہے,
3000 روپے بنیں گے.
جی تو اور ایک دن کی نمازوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ 100 روپے اگر صدقہ فطر لیں تو 600 روپے بنے گا. جی
تو یہ 3600 روپے ہو گئے نا, تو ایک دن کی نماز کے پھر اس کو مہینے سے کریں, تو یہ جنرل کیلکولیشن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اس کے حساب سے جتنی عمر کی نماز قضا کیلکولیٹ ہوتی ہیں, اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر جب سے بالغ ہونا شرعاً بیان کیا گیا ہے وہاں سے پھر حساب کتاب لگایا جائے انتقال تک, اور پھر فی نماز اور ایک روزہ کے حساب سے پھر صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کی جائے, اور پھر اس کا ایک شرعی ہیلا بھی ہے لوٹ پھیر کرنے کے تعلق سے, تو اس کا تفصیلی بیان آپ کو مل جائے گا. نماز کے احکام کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی, میں جنہوں نے کال کی ہے میں ان کا ان سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ کہ اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا, ابھی مکمل طور پر وہ پورا ایک کیلکولیشن میں نے ایک بتا دیا, لیکن وہ لوٹ پھیر کر کے یہ جو شرعی ہیلا ہے جس سے آپ کم اماؤنٹ کے اندر مستحق کو دے کر لے کر یہ ساری چیزیں کر کے آپ یہ پورا کر سکتے ہیں.
ماشاءاللہ. جی
جب جناب بول رہا ہوں پیراں والا سجدہ ضلع گجرات سے سر, تو ایک سوال پوچھنا تھا حاجی صاحب سے کہ جب کسی سے کوئی بھی بات کرتے ہیں نا کہ کوئی غمی یا خوشی کی کوئی بھی تقریب ہوتی ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے, تو سر کہتے ہیں کہ یہ جو غیر شرعی کام ہے کہ آپ پلیز چھوڑ دیں, ایسا کرنا یہ غلط ہے, تو تقریباً یہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ کون ایسا کر رہا ہے, ہمیں دکھائیں یہ کون اس طرح کر رہا ہے, اور یہ بات کیا کر سکتا डाल देते हैं कि जब पूरा सिस्टम ही ऐसे कर रहा है तो फिर हम अकेले कैसे करें, और जो अकेला होता है वो जनाब खराब होता है, और आखिरकार वो सारे मिलकर उसको ही तंग करके उसको ही बिठा देते हैं कि अगर तुमने नहीं शरीक होना तो तुम साइड पे हो जाओ, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो ये सर कोई ना कोई ये आइडियल सिस्टम भी इस तरह बनना चाहिए कि ताकि ये पता चले मुसलमानों को हमारे गमी और खुशी के जो फंक्शन है ये इस तरह होने चाहिए, ताकि इससे कोई माहौल जो है इसके कोई असर पड़े।
ये तो होता है बाज़ औक़ात के जब आपके कोई बात मालूमात में आती है कुरान और हदीस के और शरीयत के अहकाम के मुताबिक, जब आप करने जाते हैं तो लोग आपको रुकावट बनते हैं कि यार ये कौन सी नई बात लेकर आ गए हो। हालांकि नई बात नहीं है, ये उनके लिए नहीं इसलिए कि उनके इल्म में नहीं था, आपके इल्म में आया और आप उस पर अमल करने की कोशिश करते तो एक तादाद वाकई रुकावट बनती है। लेकिन आप रुकावट बनने वालों से उलझने के बजाय इनके सामने दुरुस्त मसला रख कर अगर आपकी चलती है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें। और इसी तरह देखें तब्दीली इसी तरह आती है, बदलाव तो इसी तरह आता है ना, कि अगर कोई चीज़ गलत आ गई है तो उसको निकाल कर उसको सही जगह उसकी जगह सही लाना पड़ेगा। तो बकिया ये कि हम कोशिश करते हैं नमाज जनाजा और इस तरह तदफीन वगैरह के जो मामलात हैं वो हम बता दें, लेकिन घरों के हालात तो नहीं बताए जा सकते
जी।
तो ये चीज़ें हैं। तो आप नमाज के अहकाम में जनाजे का तरीका, फातिहा का तरीका ये पढ़ लें। और अमीर सुन्नत का एक रिसाला है मदनी वसीयत नामा,
वाह
ये इतना ईमान अफरोज रिसानी आपको और मुझे पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, मैं तमाम जिंदों से कह रहा हूं, हम जिंदा ही हैं तभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, तमाम जिंदों से कह रहा हूं कि ये रिसाला मक्तुल मदीना ने शाया किया अमीर सुन्नत का, मदीने पाक में आपने वसीयत नामा लिखा था। ये मदनी वसीयत नामा जो है ना, इसमें कुरान हदीस और शरीयत के मुताबिक के जो मसाइल और मामलात हैं वो आपने लिखे हैं कि एक फौत शुदा शख्स के साथ क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कौन क्या करे, किसकी बरकत फजीलत ज्यादा है, किस काम से रुकना चाहिए, ये सब आपको मदनी वसीयत नामे में मिल जाएगा। तो ये ले लें 40 आई थिंक 40 हैं वसाया
जी,
हाँ 40 हैं, और ये पढ़ें तो इंशाल्लाह ये जो आपने जो आपको जो कन्फ्यूज़न है ना, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, अच्छा उसमें कोई बात ऐसी पढ़ लेंगे आप कि जिसमें आपको लगेगा ये कहाँ से आ गए, तो इसकी भी कहीं पीछे असल मिलेगी, टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला।
अल्हम्दुलिल्लाह या रहमानी जी।
डॉक्टर ज़ीरक हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं
जी, जी
काफ़ी देर से सवाल जवाब और ये बातचीत चल रही हैं
जी जी,
मैं चाह रहा था कि अगर इसका कुछ इनके पास कोई डिस्कशन करने का हो नाजरीन के लिए तो वो चाहे तो कर सकते हैं।
मौत के हवाले से माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे मदनी फूल पेश किए हैं, और बाज़ दफ़ा ये देखा जाता है कि ज़ाहिर है कि किसी फैमिली मेंबर की मौत ये बाकी के लिए बहुत बड़ा सदमा होती है, और इस सदमे की वजह से कई लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे निगरान शूरा की हमने गुफ्तगू सुनी कि अगर हमारी ये फिक्र बन जाए कि आखिरत के हवाले से हमें सोचना है, और इस एक तजर्बे को किसी दूसरे की जो वफात हुई उससे लर्न करके हमने अपनी मौत की तैयारी में लग जाना है, तो ये हमें एक बड़ा पॉजिटिव जो है मैसेज मिलता है। और अगर ये पॉजिटिव मैसेज लेकर हम अपने अंदर मस्बत तब्दीलियां ले आए तो बजाय डिप्रेशन के हमें एक बहुत अच्छा जो है वो फ्यूचर संवारने के लिए एक मौका मिलता है। इसी तरह अगर हमारे दीन इस्लाम की तालीमात के हवाले से देखा जाए तो मरने वाले से हमारा लिंक तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। रिवायात में रूहों के हवाले से, ईसा अलैहि सवाब के हवाले से इसका हमें इल्म होना चाहिए, और हमें नेक अमाल करके अपने मरहूम को जो है वो ईसाल करते रहना चाहिए। इससे हमारे दिल को खुशी मिलेगी, दिमाग को सुकून मिलेगा, और मेरे हिसाब से जो हमारे दीन इस्लाम की तालीमात हैं अगर इनको फॉलो किया जाए तो डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैयत से भी हमें सीखने को मिलता है।
ठीक माशाल्लाह।
कॉल।
मेरा नाम उसामा अत्तारी है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे मालूमात लेनी थी डॉक्टर साहब के ये जो जिल्द पर खुश्की हो जाती है सर्दियों में ये किसकी वजह होती है, ठीक है, और इसका इलाज भी बता दीजिए कि खुश्की ना हो।
अमूमन जो है ना इसके ड्राई स्किन हो जाती है, ये अमूमन इसकी वजह होती है जैसे सर्दियों के अंदर वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होने की वजह से जिस्म के अंदर का पानी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, اس کی وجہ سے یہ خشکی یا ڈرائنیس وغیرہ ہو جاتی ہے. تو موئسچرائزر وغیرہ مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہیں اوور دا کاؤنٹر, تو وہ اس کا استعمال کر لیں گے تو اس سے یہ امپروو ہو جائے گی. ہاں اگر خشکی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی زخم وغیرہ ہو رہے ہیں یا کوئی نارمل لائف آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کر کے اس کی باقاعدہ ڈائگنوسس بھی کروا لیں.
جی آپ کچھ بتائیں گے خشکی کا؟
ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے ارشاد فرمائے کہ سردی کے موسم میں ایسا ہو جاتا ہے, اور بعضوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12 ماہ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے, تو ایسوں کے لیے بچوں میں بھی یہ دیکھا ہے, بڑوں میں بھی دیکھا ہے, تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ایک چمچ بادام کا تیل پی لیا جائے طبیب کے مشورے سے روزانہ, تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ قبض وغیرہ بھی نہیں رہے گی, اور دوسرا یہ کہ یہ ویسے بھی آنتوں کے لیے معدے کے لیے مفید ہے, اور پھر یہ جسم پہ جو خشکی ہو جاتی ہے یہ انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے مفید رہے گا. باقی تو اس کے لوشن وغیرہ آتے ہی ہیں, وہ استعمال کر لیے جائیں. آپ خود کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس خود بھی بنا سکتے ہیں گھر کے اندر, کہ باتوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم خود بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر ارک گلاب اگر آپ کو خالص مل جائے 100 گرام آپ وہ لے لیں, اور اس کے اندر 2 عدد لیمو جو ہے وہ شامل کر لیں, 2 عدد لیمو اور 100 گرام کے آس پاس ارک گلاب. تو لیمو کو جو ہے آپ اس کا رس نکال کے اس کا جو پانی ہوگا وہ اس کے اندر شامل کر لیں. بادام کا تیل 50 گرام اور گلیسرین ملتی ہے 50 گرام گلیسرین, 50 گرام بادام کا تیل, اور 100 گرام آپ نے ارک گلاب شامل کرنا ہے, اور 2 عدد اس کے اندر لیمو شامل کر لیں. اگر روزہ اس کو مکس کر کے رکھ لیا جائے روزانہ, اگر اس کو رات کو آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عزوجل یہ اسکن کے لیے بہت ہی بہترین ہے, اور بعضوں کو جیسے ایک تو یہ خشکی بھی ختم کرے گی, اور بعضوں کو جیسے تھوڑا سا اسکن الرجی بھی ہوتی ہے, تھوڑی خارش وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں, تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا.
استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو پینا ہے یا اس کو اسکن پر لگانا ہے, یہ بھی بتا دیں.
لوشن تو پیا تو نہیں جائے گا شاید, آئی تھنک
لوشن بنانے کا بتایا نا کہ لوشن بنا رہا ہوں,
یہ لوشن بنا رہے ہیں,
لوشن بنایا ہے.
اچھا
شاید نہیں پیا جا سکے گا, پتا نہیں
لگانا ہے, پیٹرولیم جیلی اس میں ہے نا تو پی نہیں سکتے,
پی نہیں سکتے. ٹھیک ہے.
جلدی جو امراض ہوتے ہیں نا, اب جیسے جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا, یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے, جلد خشک ہو جاتی ہے یا جلدی امراض ہو جاتے ہیں, اسکن خراب ہو جاتی ہے, تو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ 18ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے, اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر ہے 14. تو یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے جلد کی جو بھی بیماریاں ہیں نا, نشانات ہوں, جلد خشک ہو جاتی ہو, یا اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہو, تو سب اللہ پاک کی رحمت سے یہ بیماریاں آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی. تا حصول شفا آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے, پڑھنا ہے, اور صحیح تلفظ قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے, اور اس وظیفے کے اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لیجیے.
ٹھیک جی.
نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی کے دل کے 3 وال بند ہوں اور آپریشن میں ابھی کچھ وقت ہو, تو سنا گیا ہے کہ حکمت میں کوئی ایسا علاج ہوتا ہے جس سے وال کھل جاتے ہیں, اگر کوئی اس طریقے کا ایسا کوئی علاج بتا دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرا.
آمین. اللہ تعالی مریض کو شفا دے, اور جو ان کو خشکی کا مرض ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے, سارے مریضوں پر اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے.
آمین.
جی آپ کچھ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کچھ بتائیں گے اب حکمت تو اب حکمت سے مراد دانا ہی تھی یا حکمت سے مراد حکیم تھا؟
حکیم.
ٹھیک ہے.
اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ پراپر اچھی طرح سے ڈاکٹر سے ہی چیک اپ کروایا جائے. بعض اوقات کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جو ایمرجنسی کے ہوتے ہیں, تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے مریض ملتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے فلاں ٹائم دیا ہے, تو اس دوران اگر ہم کچھ استعمال کر لیں جب تک ہمارا نمبر آئے گا, اللہ کرے کوئی ایسے حکمت کے علاج سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے, آپریشن سے ہم بچ جائیں. تو بارہا ایسا دیکھا بھی ہے, کئی ایک مریضوں کو دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے گھریلو علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کو آپریشن کی حاجت نہیں رہی، ایسا بھی ہے۔ تو ایک علاج عرض کرتا ہوں، تو یہ ایک تو وہ ہے کہ جن کو جیسے بند ہے اور کوئی ڈاکٹر نے کوئی ٹائم دیا ہوا ہے، یا بعد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو، یا اگر کوئی مریض نہیں بھی ہے تو بھی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ دل کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ اس میں صرف چار چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ سب سے پہلے ایک گلاب کا پھول لے لیں، اگر یہ تازہ ملتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ خشک گلاب کے پھول تقریباً 10 گرام کے آس پاس لے لیں۔ اور دوسری چیز اس کے اندر شامل کرنا ہے پان، پان کا پتہ جو ہوتا ہے، تو یہ آپ نے ایک عدد مناسب سائز کا، درمیانے سائز کا ایک پان کا پتہ لے لیں، اور ایک عدد گلاب کا پھول۔ اور تیسری چیز اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے تقریباً 9 گرام کے آس پاس تازہ پودینہ، سبز پودینہ جو ہوتا ہے تازہ، اگر تازہ نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو خشک پودینہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ تو 9 گرام پودینہ ہو گیا، ایک عدد پان کا پتہ ہو گیا، اور تیسری چیز اس کے اندر شامل تھی گلاب کا ایک پھول، اور چوتھی چیز آخری چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں 3 گرام تقریباً ادرک ڈالنی ہے۔ ادرک جسے سونڈ بھی کہا جاتا ہے، اگر کہیں تازی ادرک نہ ملے تو خشک ادرک بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ تازی ادرک استعمال کریں۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں، ان کو کرنا یہ ہے کہ رات کو 2 گلاس پانی گرم پانی کے اندر اس کو بھگو دیں، یا سادہ پانی جو بھی آپ کے لیے آسان ہو، بہتر یہ ہے کہ نیم گرم پانی کے اندر اس کو بھگو دیا جائے، اور صبح خالی پیٹ اس کو پینا ہے تو اس سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں تو پھر اس کو بوائل کر لیں، اس کو تھوڑا سا ابال لیں، جوش دے لیں، جب پک پک کر یہ 1 گلاس رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر اس کو پی لیا جائے۔ چاہیں تو اس کے اندر اگر شہد استعمال کرنا چاہیں، اور بیری کا شہد جو ہے یہ دل کے لیے مفید ہوتا ہے، تو اگر آپ کو ڈاکٹر اجازت دے جیسے شوگر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر آپ بیری کا شہد بھی اس کے اندر 2 چمچ 3 چمچ شامل کر سکتے ہیں۔ تو صبح نہار منہ خالی پیٹ اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ مہینہ 2 مہینہ اس کو اگر استعمال کیا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دل کے بند وال کھلنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔
جنہوں نے کال کی ہے اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے وال بند ہیں نا، تو ہر نماز کے بعد مریض نے خود اس وظیفے پر عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ روحانی علاج الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت القاتم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب میں، بہت شاندار کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت سارے گھریلو علاج بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ وظیفہ اس میں سے میں عرض کر رہا ہوں، تو ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا اللہ میرے دل کو قوت عطا فرما۔
یہ تو بچہ ہے جو تو نماز نہیں پڑھ پائے گا، اگر کوئی ایسا بچہ ہے،
اگر بچہ ہے تو اس کے لیے امیر اہل سنت دامت مقاتم العالیہ نے ایک اور وظیفہ ارشاد فرمایا ہے بیمار عابد رسالے میں، کہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ، گھر کا کوئی بھی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دے دل پر، تو الحمدللہ عزوجل دل کی تمام بیماریاں دور ہوں گی۔ اور اس وظیفے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے دل میں سوراخ ہو تو وہ بھی الحمدللہ عزوجل بہتر ہو جائے گا اور طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ ایک روحانی علاج گھریلو علاج میں ایک اور لکھا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے نا، یہ صبح نہار منہ ہارٹ پیشنٹ نے کھانا ہے، دل کے مریض نے کھانا ہے، صبح نہار منہ کھائیں۔ اور اس وظیفے کی تاثیر یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوگی الحمدللہ۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا، جنہوں نے کال کی ہے، آپ اورادی اتاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا، دل کے امراض کے حوالے سے الحمدللہ اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو اورادی اتاریہ کے بستے سے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، دل کی جگہ پر باندھنے کا یہ مخصوص تعویذ ہوتا ہے، ضرور حاصل کیجیے گا، استعمال کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے دل کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے، قرار، قوت اور سکون الحمدللہ حاصل ہوگا۔
ماشاءاللہ۔ جی کال۔
میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے اور میں نے اس کے لیے بہت ساری میڈیسنز کھائی ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی جس سے میرا سانس بند ہوتا ہے، اس کا برائے کرم کوئی روحانی علاج بھی بتائیں اور ڈاکٹر صاحب کوئی مشورہ بھی دیں۔
جی ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے کال کی ہے ان کی عمر میں خاصا ینگ ہے، تو یہ ناک کی ہڈی کے دو تین وہ ہوتی ہیں کہ یا تو گوشت بڑھ جاتا ہے یا ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو یہ
بڑھ جانے کا بھی کہا جاتا ہے،
گوشت بڑھ جاتا ہے،
گوشت بڑھ جاتا
ہے، ایک سائڈ سے گوشت بڑھتا ہے تو وہ ہڈی اس سائڈ پہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو ڈی این ایس کہلاتا ہے۔ تو یہ ای این ٹی والے سے اپنے ایک اوپینین لے لیں، اور اس کی سرجری تو اگر وہ سرجن ہی ڈیسائڈ کرے گا کہ یہ گوشت کتنا بڑا ہوا ہے، ہڈی میں کتنا ٹیڑھا پن ہے، تو اس کے حساب سے ان کی سرجری ہوگی، لیکن ان کو احتیاطیں بہت کرنی ہوں گی کہ جیسے ان کو نزلے کی عموماً شکایت رہے گی، اور ایسی غذائیں جس سے نزلہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈ میں ان کو پرابلم ہو جاتی ہوگی، اگر یہ ان احتیاطوں کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یہ کافی حد تک ان کی ریکوری ہو جائے گی، اور یہ ان کے سائنس کا بھی
اس کے ادھر تو ایک پرابلم ڈاکٹر صاحب یہ بھی ڈسکس کرنا تھا کہ اس کا ایک سنی ہوئی بات یہی ہے کہ اب اس کا علاج بھلے کرا لیں لیکن بعد
ریکرنس ہے۔ ہاں، اس کو ریکرنس بولتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے سرجری کرا لی تو آٹھ سال بعد ریکرنس کے چانس ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے، تو
احتیاط زیادہ احتیاط سے ختم ہو سکتا ہے یہ سارا پرابلم،
احتیاط سے جو علامتیں جو ان کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، جو پریشانیاں جس وجہ سے ہو رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گے، جیسے سانس کا مسئلہ آ رہا ہے، سائنس کا مسئلہ آ رہا ہوگا ان کو، وہ ریڈیوس ہو جائے گا ان کو، احتیاطیں کریں گے تو دونوں صورتوں میں، آپریشن کے بعد بھی ان کو یہ احتیاطیں کرنی ہے،
آپریشن سے بچا جا سکتا ہے اگر کچھ احتیاطیں کرے تو،
آپریشن سے بچا
سکتا۔ سر میں مجھے آپ کو یاد ہوگا آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ ناک کی ہڈی کے تعلق سے آپریشن کرانا تھا، مجھے میرے پیر صاحب نے منع یوں کہا کہ ہم یہ یوں کرو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا، تو الحمدللہ میرا خیال ہے شاید اس کو نہیں تو نہیں 10 سال کے آس پاس کا عرصہ ہو گیا ہوگا، 10 سال کا ہو گیا ہوگا، حاجت نہیں پڑی اللہ کا شکر ہے، تو دعائیں بھی ہوتی ہیں اور پھر احتیاطوں کا بھی وہاں بیان کیا جاتا ہے، تو میری تو عرض یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے تو کریں، ہاں اگر لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو فالو بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔
صحیح، اس میں ایسے لوگوں سے کئیوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جنہوں نے آپریشن کروایا مگر بعد میں پھر ان کو حاجت
ہو جاتا ہے،
تو ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا ہے،
وہ پھر احتیاطی نہیں رکھتے نا،
جی ہربل جیسے حکمت کے اعتبار سے بھی اس کا علاج جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے، یعنی پراپر علاج باقاعدہ علاج کروانا پڑتا ہے، کسی ٹوٹکے وغیرہ کے اعتبار سے یعنی کہ اتنی جلدی ٹھیک ہوتا نہیں، تو باقی اس کے اندر جو احتیاطیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہیں اگر بندہ اس پر کچھ احتیاطیں کرنا شروع کرے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ ایسا شخص کو چاہیے کہ وہ پنکھے کے بھلے 4 پنکھے چلائیں اس کا مسئلہ نہیں، مگر یہ کہ ہوا ناک پر نہ پڑے سوتے ٹائم، جیسے پوری رات جو ہے نا ہوا پڑتی ہے تو پھر اس کے اندر سوائلنگ ہو جاتی ہے ناک کے اندر مزید،
بعضوں کو اے سی جو ہے نا، اے سی میں سوتے ہیں تو ان کو نزلہ ہو جاتا ہے، یہ میں اس پیشنٹ کو جانتا ہوں کہ اس سے جب بھی وہ اے سی میں ان کو نزلہ ہو جائے گا، اے سی کے بغیر ان کو نزلہ نہیں ہوتا، اب یہ کہ یا تو نزلہ تھوڑا اٹھا لو یا پھر پنکھے میں سونے کی عادت پیدا کرو، مستقل نزلے کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز اور بلکہ ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بہت بے چین ہے جنید بھائی، ان کو بس وظیفہ جو ہے نا بس باہر آنے کو ہی ہے، میں کو بھی بتا ہی دوں،
اسی میں بھی سو سکتے ہیں مگر وہ کہ برائے راست ہوا ناک پہ نہ پڑے،
جی ان کو یہ پرابلم ہے اور انہوں نے وہ جب بھی انہوں نے بغیر اے سی کی کوشش کی ہے نا،
جی
تو فرق پڑا ہے،
ان کو یہ کہ اگر ایسے مریض جو ہے کم از کم اس کے چہرے پر ہوا نہ پڑے،
ماسک لگا لیں آج کل، ویسے ماسک لگا کر سونا نہیں ہے ورنہ یہ دم گھٹے گا نا ڈاکٹر صاحب،
دم تو بغیر سوئے بھی گھٹ جائے گا جی،
نہیں لیکن وہی بات ہمیں کرنی چاہیے جو میڈیکلی ریکمنڈیڈ ہو، اگر ریکمنڈیڈ نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے مشورہ دینے کے اہل بھی تو نہیں ہے نا،
مدینہ بالکل درست فرمایا آپ نے، یہاں
یہ جنید بھائی بے چین ہے،
جی
اس کا ایک روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں، احتیاطیں بھی کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب نے جو احتیاطیں فرمائی اور روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے گا، روحانی علاج میں بھی ایک اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، سورۃ العصر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، سورۃ العصر کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، جن کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو یا بدن کی کوئی بھی ہڈی بڑی ہوئی ہو،
تو دونوں میں ہی الحمدللہ وظیفہ بہت بہترین ہے. تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے, آیت مبارکہ پڑھیں گے, رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ ان الانسان لفی خسر, اور یہ 92 دن تک یہ مسلسل آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر اب پانی پہ دم کر لیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے, اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اور یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت مقاتم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب میں تحریر فرمائی, ضرور حاصل کیجئے گا. اور بہت سارے روحانی علاج بھی اور گھریلو علاج بھی اس میں الحمدللہ عز و جل لکھے ہوئے ہیں.
یہاں میسج ہے, ان کا کہنا ہے کہ توبہ کی سعادت ملتی ہے لیکن پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے, کیا کیا جائے؟
ماحول بدلنا بہت ضروری ہے. اگر ماحول نیک لوگوں کا اور پرہیزگار لوگوں کا نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی, کیونکہ آپ نہائیں اور پھر دوبارہ ایسی جگہ جائیں جہاں گرد گر رہی ہے, تو پھر اب یہ کہیں گے جب بھی نہاتا ہوں پھر میلا ہو جاتا ہوں, تو بندہ نہاتا دھوتا ہے اس کے بعد پھر گندگی سے تو دور رہتا ہے نا. تو آپ توبہ کر کے, جب ہم توبہ کرتے ہیں تو گویا کہ ایک طرح سے ہم نہاتے ہیں اور اپنے باطن کو دھوتے ہیں, تو اس کے بعد دوبارہ جا کر وہیں بیٹھ جانا کہ جہاں پر باطن کی گندگیاں اور آلودگیاں ہیں, تو سب سے پہلے تو اپنی عادتیں اگر ایسی ہیں تو ان کو دور کریں. کونوا مع الصادقین, اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو, تو یہ ضروری ہے. پھر یہ کہ توبہ کرتے رہیں اور گناہوں کے عذابات کو پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے سبب سے جو جو دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ہیں ان کا مطالعہ کریں, تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے اور توبہ پر استقامت پانے کی صورتیں نکلیں گی. البتہ توبہ چھوڑنی نہیں چاہیے, خدا نہ خواستہ اگر گناہ نہیں چھوٹتا خدا نہ خواستہ تو توبہ کیوں چھوٹے؟ چھوڑنے تو گناہ تھے, توبہ تھوڑی چھوڑنی تھی. توبہ چھوڑی نہیں جاتی, توبہ تو رکھی جاتی ہے اور توبہ کی جاتی ہے, توبہ کی عادت بنائی جاتی ہے. تو جو بری ہے نا وہ عادتیں چھوڑی جاتی ہیں, جو اچھی ہیں وہ عادتیں اپنائی جاتی ہیں. توبہ ایک اچھی عادت ہے.
ٹھیک ہے, آگے ان کا کہنا ہے میسج کے ذریعے کہ مدنی قافلے میں جانے کی نیت تو ہوتی ہے لیکن جا نہیں پاتے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے.
اب اس میں ہوتا ہے, یہ شیطان کی طرف سے وسوسے بھی آتے ہیں, کچھ اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رب نے چاہ تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور اس میں اسلامی بھائی بھی کوشش کرتے رہیں گے کوئی چھوٹ نہ جائے, کوئی رہ نہ جائے. اور جب ایک بار ارادہ کر لیں تو پھر آپ ایک آدھ دفعہ ہمت کر کے مسائل اور پریشانیوں کو تھوڑا سا نظر انداز کر کے نکل پڑیں, اللہ نے چاہ تو فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ دو بڑے پیارے ہی بچے, ماشاءاللہ یہ حنزلہ رضا بن اویس رضا اور صدیق رضا بن اویس رضا ماشاءاللہ نگران شورا کے نواسے ہیں دونوں, اور اللہ پاک زندگی سلامتی کے عطا فرمایا. دیکھیے ماشاءاللہ ماسک لگائے ہوئے تشریف لائے ہیں, اللہ پاک اپنی امان پناہ میں رکھے ماشاءاللہ. بچوں کو دیکھ کر کے سوال بھی ذہن میں آیا کہ اگر بچوں کو جو ہے وہ بخار ہو جائے اور وہ کم نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورتحال میں امیجیٹ طور پر کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا جائے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں نہلانا ورنہ ان کے جو مسلز ہیں یہ پل ہو جائیں گے, سکڑ جائیں گے, یوں اس طرح کر کے. تو اس حوالے سے بھی کچھ اویئرنس ہو جائے.
بچوں کو جو بخار ہو جائے نا تو اس میں بچے کی ایج دیکھنی ہوتی ہے کہ کس ایج کیا ایج گروپ ہے, اور یہ عموماً یہ سب دیکھا گیا ہے کہ جو ڈوز ہوتا ہے نا میڈیسن کا وہ پراپر نہیں دیا جا رہا ہوتا
بچوں کو
کیونکہ اس کے ایم ایل فارم کے اندر ہوتا ہے, ٹی اسپون فارم کے اندر ہوتا ہے, تو وہ ریپیٹڈ ڈوز نہیں ہوتا نہ پوری مقدار کے اندر ڈوز دیا جا رہا ہوتا ہے, تو فیور کا جو اسپائک ہوتا ہے جو پیک ہوتا ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا ہوتا. تو جو ہم ذرا معلومات لیتے ہیں تو یہی پتہ لگتا ہے کہ ڈوز پورا مقدار میں نہیں جا رہا, جیسے 5 ml کا ڈوز ریکوائرڈ ہوتا ہے تو 5 ml نہیں جا رہا ہوتا, فیور ہائی ہو گریڈ پہ ہی جا رہا ہوتا ہے. تو پہلے اس پہ توجہ دے لیں کہ جو دوا آپ دے رہے ہیں وہ پراپر ڈوز کی ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ریپیٹڈلی آپ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے پہ,
مطلب ایز پر ڈاکٹر انسٹرکشن,
ایز پر ڈاکٹر انسٹرکشن
جو ڈاکٹر نے کہا ہے جتنی کہا ہے اس کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے آپ اس کو فالو کریں تو اللہ نے چاہ تو فرق پڑے گا,
فرق پڑ جاتا.
فالو تو کرتے ہیں
اچھا ڈاکٹر اگر یہ بتا دیا کریں, بعضوں کا ڈاکٹر کو اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ 2 دن یا 3 دن 4 دن رہے گا, اگر کیونکہ جو فیملی ہوتی ہے نا وہ زیادہ بے چین ہو جاتی ہے کہ یار
तीन तो दवाई दे दी, तीन डोज दे दिए, चार टाइम की दवाई दे दी, लेकिन बीमारी काबू नहीं आ रही। यानी अगर डॉक्टर को, अगर फॉर एग्जांपल कि एक प्रैक्टिस है और डॉक्टर को पता है कि देखिए तीन दिन के बाद ये जोर तोड़ेगा, दो दिन के बाद फिर मजीद पांचवें दिन ये कम हो जाएगा, तो लिहाजा प्लीज आप इसको जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, तो इससे ये होगा।
अमूमी तौर पर सब ये सब ने इस पर तवज्जो दिला ही ना, ये वायरल इन्फेक्शन के अंदर अमूमन इस तरह का होता है कि वायरल इन्फेक्शन इसी पैटर्न के होते हैं कि वो आते हैं, आपको फीवर का अपना ड्यूरेशन होता है 5 दिन 7 दिन, तो इसमें अगर आप मेडिसिन प्रॉपर लेते रहेंगे तो ये फीवर का अपना पैटर्न पूरा करके वायरस।
डॉक्टर बस में यही एडवाइस है मेरी एक नाकिस सर से कि अगर डॉक्टर को पता है कि आजकल जो फीवर चल रहा है, आजकल जो भी बीमारी का एक चला है सिलसिला
पैटर्न,
तो वो एक उसका पैटर्न यही है कि वो 2 दिन 3 दिन का एक या इतने घंटे तक ये इसका पिक टाइम रहता है, तो इससे ये होता है कि पेशेंट को दवाई लेने के बाद वो अच्छा उसको समझा, देखो थोड़ा सा ये काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट की कि देखिए आप डोज लेंगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको वो बेहतरी नजर आएगी लेकिन एक चीज अपनी पिक पर रहेगी, तो वो उतरने में उसको इतना टाइम लगेगा लेकिन एक स्टेज आएगा फिर ये बिल्कुल उतर जाएगा, तो पेशेंट को दवाई लेने में उसको पेशेंट रहेगा, वरना उसका पेशेंट खत्म हो जाता है, वो भी उसके सब्र और बर्दाश्त में नहीं रहता, और फिर उसको मशवरे देने वालों की भी कमी नहीं होती कि यार लगता है कि डॉक्टर समझ नहीं सका है, तुम दवाई बदल दो, तो वो दवाई फिर बदलता रहता है। लास्ट वीक मैंने इस पर भी डिस्कशंस की थी।
जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ मैं मतलब हैसियत वालिद जो है वो एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, आपने भी फरमाया कि बिल्कुल डोज देना चाहिए, प्रॉपर देना चाहिए, लेकिन बच्चा जो है जब आप उसको सिरप पिलाएंगे ना जी, तो वो या तो आराम से पी लेगा, मेहरबान बच्चा होगा तो उसको आराम से पी लेगा, और अगर कोई धूमधाम वाला होगा तो वो आधा पिएगा और आधा निकालेगा। अच्छा अब ये नहीं पता किसने कितने ml पी लिया है और कितने ml जो है वो निकाल दिया है, तो क्या किया जाए, इस पर भी कुछ रिकमेंडेशन फरमाइए।
इसमें सलमान भी करना ये होगा कि मैंने आपको बताया भी था तरीकेकार, अगर डोज बच्चे की एज पता है और डोज पता है कि कितने ml इसको देना है, तो 10 ml की सिरिंज आती है, सिरिंज से नाप लें।
सही।
और अगर उतने 10 ml अगर आप बच्चे ने पी लिया किसी तरीके से, कोशिश ये करें अगर इस तरह का बच्चा है ना, तो एक डोज में पूरी देने की कोशिश ना करें।
सही।
थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इसको देने की कोशिश करें।
मरहबा।
तो इस तरह से तरकीब बन जाएगी।
क्या बात।
वन शॉट में अगर आप देने को कोशिश करेंगे 5 ml या 10 ml, तो बच्चे के लिए भी डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है।
दुरुस्त फरमाया, बड़ा प्यारा मशवरा दिया। सिरिंज के आगे से जो वो नीडल है उसको हटा लिया जाए,
बिल्कुल हटा के,
और उससे बच्चे को दवाई दी जाए। माशाल्लाह भाई दिखाएं, बच्चे दिखाएं जरा, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह जिंदगी दे। सफेद इमामा, सफेद मास्क, सफेद डोरी, सफेद लिबास, माशाल्लाह रंग भी बच्चों का
नहीं करना चाहिए।
नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं तो ये बता रहा हूँ, आप देखें इमामे शरीफ में बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं व्हाइट सूट में। अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपनी रहमत की नज़र फरमाए और अल्लाह खुशियाँ जो है वो नसीब फरमाए। ये कहना है इनका कि भांजी की उम्र जो है ये 2 साल है और उसको हीमोफीलिया है, इस तरह हीमोफीलिया इसको कहते
हैं, हीमोफीलिया
क्या फरमाएंगे?
देखिए हीमोफीलिया ना ये खून की बीमारी है और ये जीनेटिक बेस है, मतलब मौरूसी है, या तो इनकी फैमिली में किसी को होगा, वालिद वालदा या फैमिली के अंदर मौजूद होगा, तो इनको जो हीमेटोलॉजिस्ट है, ब्लड का स्पेशलिस्ट है, उससे लाजमी इनको रब्ता करना होगा, और इसके जो ट्रीटमेंट हैं मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, एज पर हीमेटोलॉजिस्ट इनको चलना होगा।
जी ठीक है, जो डॉक्टर ने कहा है उसको इलाज को जो है वो,
हाँ क्योंकि जीनेटिक डिजीज है ना, इसमें ज्यादा वो नहीं है कि मतलब एज पर डॉक्टर ही चलना है।
ठीक है जी, चलें जी मदनी झलक के नाज़रीन प्रोग्राम, आपने देखा अपनी आरा से, अपने सजेशन से भी जो है वो आगाह करते रहें। निगरानी शुरा से आज के प्रोग्राम की आखिरी बात देते हैं और फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी
आखिरी बात क्या करूँगा, बस अल्लाह ताला आपका हम सब का ईमान सलामत रखे, और कोरोना के जो वबा फैली हुई है, मैं यही अर्ज करूँगा कि जो शरअन जिन एहतियातों को करना दुरुस्त है, उन तमाम तर एहतियातों को जो मेडिकली रिकमेंडेड है आपको कहा जाता है, उन एहतियातों को करें। बे एहतियाती के साथ नुकसान जो कुछ हमें होना है वो हमें ही होना है, और जो तकलीफ़ उठनी है वो हमें उठनी है। तो जब माशरे में या सोसाइटी में या बाहर इस तरह के मसाइल बढ़ रहे हैं जो हमें पता है, तो जो एक मेडिकली रिकमेंडेड या मेडिकली तौर पर हमें कहा जा रहा है और शरीयत भी उसके करने का मना नहीं करती
जी,
तो उन तमाम तर एहतियाती तदाबीर को मेरी दरख्वास्त है कि हम लें करें, और इसमें इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं कि मुदाफ़ कुव्वत मुदाफ़ात, उसको कमज़ोर ना होने दें, اپنی نیند پوری کریں. اور آج کل جیسے کہ فلو اور اس طرح کے موسم کی وجہ سے جو بخار وغیرہ کی صورتیں چل رہی ہوتی ہیں بدن ٹوٹنے کی, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بخار کی طرف کم سے کم جانے دیں, کیونکہ اسے بھی ویکنیس ہو جاتی ہے اور پھر کمزور کو ہر کوئی دباتا ہے. تو یہ چیزیں لیں, پھل سبزیاں فروٹ پر انحصار کریں, باہر کے کھانے سے زیادہ تر گلا اور طبیعت خراب ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر اپنے ہاتھوں پھر اپنے ہی ہم نے پریشانیاں لے لی. خود کا دارا علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو جو احتیاطیں ہمیں کرنی ہیں وہ ہمیں بالکل کرنی چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے بچوں کی حفاظت کا ہم انتظام کریں.
جی,
کنڈی لگانا, دروازہ بند کر کے لاک کرنا یہ ہمارا کام ہے, حفاظت تو اللہ ہی کرے گا.
سبحان اللہ.
بیمار ہوں تو دوائی لینا ہمارا کام ہے, شفا اللہ دے گا. گاڑی یا دروازہ, گاڑی یا موٹر سائیکل جو بھی ہے اس کو لاک کر کے اسباب کرنا کہ اس کی حفاظت رہی ہے ہمارا کام ہے.
جی,
مگر اصل حفاظت تو اللہ ہی فرمائے گا.
جی,
اونٹ کی رسی باندھو اور اللہ پر توکل کرو.
سبحان اللہ.
تو ہمیں احتیاطیں کرنی ہیں.
جی,
بچانے والا رب ہی ہے.
سبحان اللہ.
کہ وہ جس کو چاہے گا بچا لے گا, جس کو ہونا ہے اس کو ہونا ہے, جو مقدر ہے وہ ہونا ہی ہے, لیکن بندہ احتیاطیں کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہی ہے احتیاطی طور پر, تو پلیز اس کو ذرا آپ سیریس لیجئے گا جو دیکھنے سننے والے ہیں. کرونا ہے اور ہو رہا ہے اور لوگ کرونا سے دنیا سے جا رہے ہیں. جتنے بھی عاشقان رسول کرونا میں مبتلا ہیں یا دیگر بیماری میں مبتلا, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے.
آمین.
اور جو چلے گئے ہیں عاشقان رسول, اللہ ان کی بخشش کرے.
آمین.
اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر عطا کرے.
آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
پائے حسین و حسن فاطمہ علی بنا